دوسرے کو مار رہا تو دوسرے نے پکار کر کہا کہ مجھے فلاں آدمی ناجائز مار رہا ہے، اے موسیٰ میری مدد کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو روکا کہ تو اس کو نہ مار، وہ نہیں رکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا۔ قرآن پاک میں اس مکہ مارنے کا ذکر ہے، فوقظہ موسیٰ فقضا علیہ، موسیٰ نے مکہ مارا اور موسیٰ کے مکے سے وہ آدمی اسی جگہ مار گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر کے مکہ مارا، ظلم سے روکنے کے لیے اس کو تنبیہ کی تھی، وہ اس مکے کی چوٹ کو برداشت نہ کر سکا، مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ تھا کہ بادشاہ اور حکومت مجھے گرفتار کر لیں گی، موسیٰ علیہ السلام مصر کا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گئے مدین کی بستی میں پہنچا، مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں لوگوں کا بڑا رش تھا، بڑا اجتماع تھا، بڑی دنیا جمع تھی مدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں بھی زیادتی ہو رہی ہے، کسی کے اوپر زیادتی ہو اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ انبیاء کا طریقہ، انبیاء نے یہ طریقہ سکھایا، یہ نبیوں کا شعار۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں آج اس واقعے کو تفصیل سے بیان کر کے اس کو آج ختم کرتا اور آئندہ جو میں نیا واقعہ شروع ہوتا، لیکن ہمارے یہاں شہر میں آج کل کے ایسے حالات ہیں، ایک دو واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آج ختم تو نہیں ہوگا لیکن چند باتیں میں عرض کر کے دوسری بات شروع کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں پہنچے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے آدمی، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے جوان پانی لے رہے ہیں ایک کنویں سے، اور جو غریب لوگ ہیں، کمزور آدمی ہیں، ان کو دھکے دے رہے ہیں، پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، رش ہے، ایک کنواں ہے، پانی لینے والے سینکڑوں ہزاروں۔ صبح کا وقت ہے، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ سب لوگ پانی لے رہے ہیں لیکن جو کمزور تھے، بوڑھے تھے، عورتیں تھیں، ان کو کوئی پانی نہیں لینے دیتا۔ پیغمبر کی رگ غیرت پھڑک، نبی نے فرمایا کتنی بڑی زیادتی ہے کہ لوگ پانی لے رہے ہیں، اور چاہیے یہ کہ یہاں جو کمزور، ضعیف، ناتواں لوگ ہیں ان کو بھی پانی بھر کر یہ لوگ دیتے۔ پانی کے بغیر تو گزارا نہیں، کنواں ایک ہے، علاقہ بڑا ہے، شہر بڑا ہے، لیکن جو بڑے بڑے چودھری ہیں یا بڑے بڑے آدمی ہیں یا جن کے ساتھ چار پانچ چھ بھائی ہیں جو اکٹھے، وہ آ کر کنویں سے ڈول نکال رہے ہیں لیکن غریب آدمیوں کو کوئی خوشی نہیں۔ قرآن پاک اس واقعہ کو نقل کیا، فرمایا ولمبا توجہ تلقا مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی بستی میں پہنچے، مدین کے علاقے میں پہنچے، کوئی پتہ نہیں کہ نبی نے کہاں جانا ہے، منزل کا پتہ نہیں، شہر کا پتہ نہیں، علاقے کا پتہ نہیں، شہر میں جاننے والا کوئی نہیں، اپنے شہر اپنے ملک مصر سے بھاگے کہ مجھ پر قتل کا الزام نہ آ جائے، مجھ پر زیادتی نہ ہو جائے۔ مدین کی بستی میں پہنچے اور دل میں ارادہ یہ کیا کہ کالا سا ربی سوا السبیل، اللہ تعالیٰ خود مجھے راستہ سیدھا بتائے گا۔ اس شہر میں پہنچے تو پانی کا ایک کنواں دیکھا اور وہاں لوگوں کا حضور دیکھا۔ فرمایا ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس، اس کنویں پر ایک بہت بڑی امت بہت بڑی جماعت کو دیکھا کہ وہ کنویں سے پانی نکال رہی ہے۔ وجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبكما، اللہ کا پیغمبر جہاں برائی دیکھتا ہے زیادتی دیکھتا ہے نبی سے برداشت نہیں ہوتا، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ جہاں ظلم ہو جہاں زیادتی ہو اس کو روکتا ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہندوستان میں 200 سال انگریز کی حکومت رہی، اس نے زیر ایسا بنا دیا لوگوں کا کہ ملا کا کام صرف مسجد میں تسبیح کرنا یا نماز پڑھانا یا ذکر کرنا، گلی میں لوگ مرتے رہے، بازاروں میں دنیا مرتی رہے، زیادتی ہوتی رہے، ظلم ہوتا رہے، بدماشی ہوتی رہے، مولوی کا کوئی کام نہیں کہ خدا کا، یہ زیر بنا، اور یہ زیر بنیادی طور پر اسلام کے خلاف۔ حضور علیہ السلام کو کم فرما میں تسبیح کرنے سے کوئی نہیں روکتا تھا، نہ نماز پڑھنے سے کوئی روکتا تھا، نہ ذکر کرنے سے کوئی روکتا تھا، نہ پیغمبر کے کوئی عبادت سے کوئی روکتا تھا۔ اصل روکنے کا مقصد تھا کہ جو ظلم، جو زیادتی، جو جبر و تشدد مکے میں ہوتا تھا اللہ کا پیغمبر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی نے آواز بلند کی، چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ پیغمبر اس کے خلاف آواز اٹھا، پھر نبی کو اسی جرم میں مکے سے نکلنا پڑا۔ نبی مہاجر ہو گئے، نبی مدینے چلا گیا، اور مدینہ میں کیا ہوا کہ جب وہاں مکے کے مشرکوں نے جا کر زیادتی کی تو پیغمبر نے وہاں ان پر مقابلہ کیا، تلوار اٹھائی، حضور بدر میں پہنچے، پھر احد کی جنگ میں پہنچے، پھر حنین میں پہنچے، پھر خیبر میں پہنچے، پھر تبوک میں پہنچے۔ کیوں پہنچے؟ اگر اسلام اور قرآن کا مذہب اور دین یہی ہوتا کہ گھر میں تسبیح بیان کرنا، کہ کوئی آدمی ایک تماچا مارے تو دوسرا رخسار بھی آگے کر دو کہ یار دوسرا بھی مار لے، اگر یہی اسلام ہوتا تو رسول اللہ بدر میں کیوں گئے تھے، رسول اللہ بدر میں کیوں گئے تھے، نبی نے دشمن کا مقابلہ کیوں کیا، پیغمبر نے تلوار کیوں اٹھائی، نبی نے مکے میں حکومت کیوں قائم کی، سیاست میں کیوں حصہ لیا، پیغمبر نے امور مملکت کو اپنے ہاتھوں میں کیوں لیا، کیا وجہ تھی، یہ تو سوچو۔ پھر ابو بکر خلیفہ بنے، پھر عمر فاروق خلیفہ بنے، پھر عثمان غنی خلیفہ بنے، علی مرتضیٰ خلیفہ بنے، امیر معاویہ خلیفہ بنے، حضرت حسن خلیفہ بنے، پھر صحابہ کی خلافتیں قائم ہوئی، انہوں نے غریبوں کے لیے کام کیا، مزدوروں کے لیے کام کیا، محنت کشوں کے لیے کام کیا، اور ابو بکر صدیق نے تو بیوہ عورتوں کے لیے پانی بھرا، بیوہ عورتوں۔ اور اگر انگریز کا تصور ہو جو آج کل ہمارے یہاں پاکستان کے انگریزی خان طبقے کو یا دنیا دار طبقے کے دل میں ہے کہ جی ملا کا کام یہ ہے، کہ مولوی کا کام یہ ہے کہ جناب مسجد میں تسبیح بیان کرے، تسبیح کرے، ذکر کرے، نماز روزہ کے مسئلے بتائے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو مجھے بتاؤ کہ صدیق اکبر حکمران پھر کیوں بنا تھا، اور ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنا تو ابو بکر مدینہ کی ایک گلی سے گزرتا ہے تو ایک یتیم لڑکی نے صدیق کے آگے آ کر کہا کہ ابو بکر آپ خلیفہ بن گئے ہیں، اب تیری بکری
بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا اور میرے لیے پانی کون بھرے گا؟ میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں، میری ماں نہیں، اب مجھے بازار سے سودا لا کر کون دے گا؟ تو صدیق نے فرمایا کہ ابو بکر بے شک خلیفہ بن گیا ہے، لیکن ابو بکر تیری بکریوں کا دودھ بھی دھوتا رہے گا، تجھے لا کر سودا بھی دیتا رہے گا۔
سبحان اللہ،
سبحان
اللہ۔ یتیم لڑکیوں کا خیال صدیق اکبر کا، یہ اسلام کی روح ہے۔ جہل قسم کے لا علم چند مولوی تمہیں پتہ نہیں کہاں سے مل گئے، جنہوں نے معاشرے کی برائیوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ معاشرے میں ظلم ہو، زیادتی ہو، جبر ہو، تشدد ہو، غریب عوام پس رہی ہو، لوگ پستے چلے جائیں، لوگ چکی کے پاٹوں میں آ جائیں، سسکیاں بھرے اور مولوی تسبیح بیان کرے اور کہے بھی بس نماز کے علاوہ اور کسی چیز کی، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی روح کو پہچانو، اسلام کو سمجھو، اسلام کیا ہے۔ یہ تو اسلام کی بات ہے، میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مدین کے شہر کے اندر چوکوں میں دنیا کھڑی ہے، کنویں پر پانی بھرنے کے لیے لوگ پانی بھر رہے ہیں، غریبوں کو، مزدوروں کو دیکھا کہ وہ کونے میں دبک کر کھڑے ہیں اور کچھ لڑکیاں کھڑی ہیں اور سب لوگ اپنا اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن بوڑھوں کو تو کسی نے نہیں پوچھا۔ تو بوڑھے بھی آگے ہوئے، انہوں نے بھی اپنا کام کیا، لیکن وہ دو لڑکیاں وہاں کھڑی تھی، ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ بہن ہم تمہارا کام، ہم تمہارے لیے پانی بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ واقعہ مدین میں پیش آیا، موسیٰ کے دور میں پیش آیا، پر مدین ایک بستی ہے مدینہ سے دور، وہاں یہ واقعہ پیش آیا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ 20ویں سپارے میں کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب کسی طرح تمہارے دور میں کوئی بیوہ عورت ہو، کوئی یتیم لڑکی ہو، یا کسی بوڑھے عورت کی، بوڑھے باپ کی کوئی ایک دو لڑکیاں ہو اور ان کا کوئی دنیا میں سہارا نہ ہو، تو تم پر فرض ہے کہ تم اس کا کام کرو، اس کا حق۔ اس لیے یہ واقعہ دہرایا جاتا ہے، کوئی نشہ نہیں چڑھا کہ بار بار ان واقعات کو اللہ تعالیٰ بغیر وجہ کے بیان کرتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا ولما ورد ما مدین وجد علیہ امۃ من النار، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کنویں کے کنارے پر دنیا کا ایک ہجوم ہے اور سارے لوگ پانی بھر بھر کے شام کو گھر تو گھروں کو چلے گئے، لیکن فرمایا وجد من دونہم امرأتین تذودان، اسی جگہ پر ایک کونے میں دبک کر دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے پاس پانی کا برتن ہے لیکن ان کے لیے پانی بھرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جوانوں سے نہیں پوچھا، لوگوں سے نہیں پوچھا، عام آدمیوں سے نہیں پوچھا، ان لڑکیوں کے قریب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور جا کر کہا فالما خطبکما، اے میری بہنوں، اے اس علاقے کی دونوں لڑکیوں، کیا وجہ ہے کہ سارے لوگ پانی لے کر چلے گئے اور تم ڈول پانی کا، برتن پانی کا لے کر اسی طرح بیٹھی ہو، کیا وجہ ہے؟ ان لڑکیوں نے جو جواب دیا، اللہ کو وہ جواب بھی اتنا پسند آیا کہ قرآن میں اس جواب کو اللہ نے نقل کر دیا۔ بچیوں سے کہا تمہیں کیا ہوا، تم نے پانی کیوں نہیں بھرا؟ تو بچیاں رو کر کہتی ہیں فسقا، تو بچیاں کہتی ہیں قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، اے مسافر، ہمارا کوئی جواب بھائی نہیں، ہمارا اس دنیا میں آخرا کوئی نہیں، اور ہمارا ایک بوڑا باپ ہے جو چار پائی پہ پڑا ہے، اس کے لیے پانی بھرنے والا کوئی نہیں۔ قالتا لا نسقی تک نہیں، پیغمبر کسی کے پاس نہیں گیا، کسی کے گھر نہیں گیا، نبی نے لالچ نہیں کیا، نبی ان دونوں لڑکیوں کے پاس جا کر کہتا ہے او میری بہنوں بتاؤ تمہیں کیا ہوا، میں قربان جاؤں موسیٰ تیرے قدموں پہ، تیری عظمت پہ، کہ تو نے قیامت تک آنے والی دنیا کو بتا دیا کہ جن عورتوں کا سہارا کوئی نہیں ہوتا، جن بیوہ لوگوں کا سہارا کوئی نہیں ہوتا، اللہ کا پیغمبر ان کا سہارا بن کر آتا ہے۔ چالیس آدمی مل کر پانی کا ڈول نکالتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، یہاں تو آدمی کوئی نہیں، اور لڑکیاں کہتی ہیں ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہمارا بھائی کوئی نہیں۔ قالتا لا نسقی حتا یسدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ پیغمبر نے فرمایا میری بہنوں کوئی فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، وہ میں موسیٰ کو ایک مسافر ہوں، میرا نام موسیٰ ہے، میں مسافر ہوں، اس علاقے سے گزرتا تھا، میں نے تم کو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے بے سہارا دیکھا، مجھ سے رہا نہ گیا، لاؤ پانی کے برتن میرے سپرد کراؤ، میں پیغمبر تیرے لیے تمہارے لیے پانی بھر کر رہوں گا۔ پانی کے برتن لے لیے، اور قرآن کہتا ہے فسقا لہما، چالیس آدمی پانی کا ڈول نکالتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، لیکن اللہ کا پیغمبر اکیلا ہی پانی کا ڈول نکال رہا ہے۔ فسقا لہما ثم تولی الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پانی دے دیا، لڑکیاں چلنے لگی تو ایک لڑکی نے کہا اے بھائی اگر تو مسافر ہے تو آج ہمارے ساتھ چل، ہمارے گھر چل، ہماری مہمانی قبول کر، میں قربان جاؤں لڑکیوں کو جو اس مسافر کو کہتی ہیں لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سبحان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں، غیب کا علم اللہ کے سوا جانتا کوئی نہیں، کہتے ہیں جی پیر کے کتے کو بھی غیب کا علم ہے، لیکن ابھی تک نبی کو پتہ نہیں یہ لڑکیاں کس کی ہیں، لڑکیوں کو پتہ نہیں کہ یہ لڑکا کون ہے، پتہ ہے؟ قرآن کہتا ہے فجاءته احداهما تمشی علی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری مہمانی قبول کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اللہ کا نبی آگے آگے، لڑکیاں پیچھے پیچھے۔ لڑکی جب لڑکا جب آدمی اور عورت چلے تو آدمی کو آگے چلنا چاہیے، عورت کو پیچھے چلنا چاہیے، یہ پیغمبر نے طریقہ بتا دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو راستے کا پتہ نہیں تھا، پھر بھی موسیٰ آگے لڑکیاں پیچھے، اور پیچھے لڑکی جاتی ہے، اور لڑکی پیچھے جاتی ہوئی کس طرح چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان لڑکیوں کی اتنی ادا پسند آئی کہ ان کے چلنے کا ذکر بھی قرآن نے کر دیا۔ حالانکہ واقعہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، ہمارے قرآن میں اس کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جن لڑکیوں نے موسیٰ کی مہمانی کی ہے ان لڑکیوں کا کمال دیکھو، ان کی حیا دیکھو، ان کی عظمت دیکھو، ان کی رفت دیکھو، ان میں غیرت دیکھو، کہ جب وہ لڑکیاں اس آدمی سے چلتی ہیں تو اس سے کہا تم آگے چلو، حضرت موسیٰ آگے ہیں، لڑکیاں پیچھے ہیں، تو قرآن کہتا ہے فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، وہ لڑکی چلتی ہے تو ان کے قدموں سے حیا ختم، لڑکیاں چلتی ہیں حیا ان کے قدموں سے ٹپکتا۔ اور یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لڑکی چلتی ہے بغیر بھی اس کی ہر ادا سے چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے، پر لیڈا آگے ہے لیڈی پیچھے ہے، کبھی لیڈی آگے ہے لیڈا پیچھے ہے،
ایسے ہے ہوتا ہے یا نہیں؟ لیڈی صاحب آگے ہیں لیڈا پیچھے، اور کبھی کبھی ایسے خاون بیوی کے ساتھ ایسے جا رہا ہے جیسے ملازم جا رہا ہے، ہمارے ہاں ایسا ہے یار. اور آج کل تو ویسے ہی عورت کی حکومت ہے تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق، ہمیں واسطہ بھی اور ایسی عورتوں سے پڑ گیا، ایسی عورت سے واسطہ پڑ گیا کہ جو وزیر اعظم ہے اور بچے کی پیدائش قریب ہے، اسپتالوں میں صفائی ہو رہی ہے اور جناب علی کمپاؤنڈر تیار بیٹھے ہیں، ڈاکٹر تیار بیٹھے ہیں، پوری دنیا کے اخبارات روزانہ لکھ رہے ہیں، ریڈیو لکھ رہے ہیں، ریڈیو بول رہے ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ امت میں اضافہ تب ہوتا ہے. واسطہ پڑ گیا نا. اور ایک یہ لڑکی جس کی تعریف اللہ کا قرآن کرتا ہے، فرمایا فجاءت احداهما تمشي على استحياء، وہ لڑکی جب چلتی ہے تو اس کے قدموں سے حیا ٹپکتا ہے. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ایک لڑکی راستے میں کہنے لگی، اے موسیٰ اے نوجوان، ہمارے گھر تو ضرور چلے گا تاکہ تو نے جو پانی کا ڈول نکالا ہے ہم اپنے والد سے کہیں گے، اس کی مزدوری تو اس مسافر کو دے دے. کیا پتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ مزدوریاں لینے والا ہے یا اس کے سر پر نبوت کا تاج ہے؟ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس گھر میں پہنچا دیا، لڑکیاں بھی گھر میں پہنچ گئیں. جب لڑکیاں گھر میں پہنچی تو موسیٰ گھر میں پہنچے تو اس کے بعد موسیٰ کو پتا چلا کہ یہ لڑکیاں تو دونوں لڑکیاں اللہ کے ایک پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، جس پیغمبر کا نام شعیب علیہ السلام ہے. اللہ کا گوڈول نکالنے والا بھی پیغمبر، چار پائی پہ جو پڑا ہے وہ بھی پیغمبر، لیکن نہ اس کو پتا ہے نہ اس کو پتا ہے. تخف موسیٰ علیہ السلام گھر میں پہنچ گئے، نجوت من القوم الظالمین، آواز آئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو مصر سے آیا تھا جہاں تجھے کوئی نہیں پکڑے گا، اے موسیٰ فکر نہ کر. آگے کیا ہوتا، قالت احداهما، بڑی لڑکی نے گھر میں داخل ہو کر اپنے ابا سے کہا، اے ابا جان، یا ابت استاجرہ، اس ملازم کو، اس بھائی کو مزدوری دے دو، اس نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، ہمیں کوئی بھائی بہنیں نہیں سمجھتا تھا، سب لوگ پانی لے کر، ڈول لے کر اور کروے لے کر اور گھڑے لے کر گھروں کو چلے گئے، لیکن یہ ایک نوجوان ہے جو مسافر ہے، اس نے پانی ہمارے لیے نکالا، اس نے ہمارے لیے پانی کا ڈول نکالا، ہمارے برتنوں کو بھر دیا. اے ابا جان، ہماری درخواست ہے کہ اس نوجوان مسافر کو مزدوری دے دو، کچھ نہ کچھ پیسے تو دے دو. ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ تو بڑا اچھا مزدور ہے، بڑا طاقتور مزدور ہے، 40 آدمیوں والا ڈول اکیلا نکالتا ہے، یہ ایسا مزدور ہے. ادھر اللہ تعالی کی طرف سے وحی آیا حضرت شعیب علیہ السلام کا کہ یہ جو مزدور ہے تیرے گھر آیا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں، اے شعیب تو بھی میرا پیغمبر، یہ نوجوان بھی میرا پیغمبر. تیرا نام شعیب ہے، اس کا نام موسیٰ. تو حضرت شعیب علیہ السلام باہر نکلے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کچھ دیر کے بعد مہمانی ہوئی، اور آگے حضرت شعیب علیہ السلام نے
کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی حسن کو، جوانی کو، جمال کو، چلنے کو، اخلاق کو، جرأت کو، وفا شعاری کو، لڑکیوں کی خدمت کو جب شعیب علیہ السلام نے دیکھا تو کیا کہا؟ فرمایا قال انی اريد ان انتحك احد ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج. اے موسیٰ، میں چاہتا ہوں میں دونوں لڑکیوں میں ایک لڑکی کا رشتہ تجھے دے دوں. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. حقیقت میں یہ رشتے کی بات تھی لیکن ساتھ یہ بھی بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی تک 40 سال کی عمر میں نہیں پہنچے تھے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے پہلے ایک پیغمبر کی صحبت میں موسیٰ کو رکھ کر تربیت دینا چاہتا تھا. فرمایا میں اپنی لڑکی کا رشتہ تجھے ضرور دوں گا لیکن 8 سال تک تو میری بکریاں چرائے گا، میرے گھر میں رہے گا، اور اگر بے سہارا لڑکیوں کی خدمت کے بارے میں جو بے سہارا عورت ہوتی ہے،
جو بے سہارا لڑکی ہوتی ہے، جو بے سہارا خاندان ہوتا ہے، جو بے سہارا لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے چلنا، ان کے لیے خود کو لگانا، یہ عبادت ہے اسلام. موسیٰ علیہ السلام کا دین اپنی جگہ ہے لیکن اسلامی شریعت جن چیزوں کو بڑی اہمیت دیتی ہے. ان سے پوچھا صدیق اکبر نے جس وقت حلف اٹھایا خلافت کیا خطبہ دیا، ابو بکر صدیق نے فرمایا مسجد میں اجتماع ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، صدیق اکبر کو خلیفہ کو منتخب کر لیا گیا. تو اسلام کی نبی کے بعد پہلے حکمران نے خطبہ دیا، ہمارے لوگوں مجھے تم پر حاکم بنا دیا گیا لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں. مجھے تم پر حاکم بنایا گیا لیکن میں تم سے بہتر ہوں. اگر میں سیدھا سیدھا چلوں تو میری پورا کر تو کب بھی چھوڑ، اور اگر میں تیرا چلوں تو مجھے سیدھا کر دے. یہی کہا کہ اگر میں تیرا چلوں تو بھی میرے ساتھ کر، یہ بھی کہا. حکمرانی کی روح یہ ہوتی، یہ ہے حکمرانی، یہ ہے حکومت. غریب کا احساس، رعایا کا احساس. تیسرے وجہ صدیق اکبر سمجھے کر کپڑا رکھ کر کپڑے کا کاروبار تھا، کپڑا سپلائی کرتے تھے دکانوں پر. صدیق اکبر کپڑا لے کر جا رہے ہیں، بڑے پیار نے روک لیا. امیر بھی امیر رہا، آج بھی کپڑا لے کر جائیں گے تو فرمایا میں کھاؤں گا کہاں پہ. آج کل کا زمانہ ہوتا تو کہتے تھے پڑھائی ہوگا، جس پر آ کر آپ کرانا ہوتا کہتے کہتے ہوں گے تنخواہ نہ بھی ملے. زندگی تو ہے ہمارے پاس، بلکہ حکومت ہے ہمارے پاس. آج کل کا زمانہ ہوتا تو کہتے کسٹم میں افسر لگ جاؤں گا، پٹواری بن جاؤں گا، پیسے لے لوں گا. تو وہ زمانہ تھا اصل حکومت کا، جس کو حکومت کہتے ہیں، حکمران بھی روح اسلام کہتے ہیں. تو صدیق اکبر نے فرمایا اگر میں کپڑا نہ دیکھوں تو میں کھاؤں گا کہاں سے. تو فاروق آپ نے فرمایا کہ ہم ابھی نیٹل کرتے ہیں مگر میں پورا ہوں اور آپ کی تنخواہ کرتا ہوں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تنخواہ کے لیے جیتے مگر میں پورا نے کہہ کر کہ اتنی تنخواہ صدیق اکبر کی لگا دی جائے تاکہ صدیق اکبر کاروبار اپنا نہ کرے اور حکومت کا کام کرے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب صدیق اکبر کا آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے سلمان کے پاس بھیجا، میں اگر جب دنیا سے چلا جاؤں تو میری پوری زندگی 2.5 سال 2.25 سال کی خلافت کی تنخواہوں کو جمع کرنا اور جمع کر کے میری وراثت کے پیسے سے خلافات بیچ کر یہ پیسہ بیت المال کو واپس دے دے. صدیق کو اس کی ضرورت نہیں، اور فرمایا دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد مجھے خطر کے اسی پرانے کفن میں انہیں کپڑوں میں دفن کر دینا. بیٹے نے کہا بادا یہودی کیا کہیں گے, عیسائی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں سے خلیفہ کو کپڑا بھی نہ ملا؟ تو جبریل نے فرمایا بیٹا میرا گزارا خطر کے انہیں کپڑوں میں ہو جائے گا اور اچھا کپڑا مدینہ کی کسی بیوہ کے پاس. یہ صدیق کا مطلب یہ حکومت ہے. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہا کہ بے سہارا لڑکیوں کے لیے موسیٰ نے کتنی قربانی دی. آپ نے صدیق اکبر کا واقعہ سنا کہ صدیق نے کیا کیا کہ کفن بھی اچھا نہیں پہنا. اور کتاب القرآن کے ساتھ میں یوسف نے ایک بڑی عجیب بات کی. قاضی ابن یوسف کہتا کہ صدیق اکبر کے بارے میں فاروق اعظم کا یہ خیال تھا کہ ہر کام صدیق اکبر فاروق اعظم سے بڑھ جاتے تھے. جب ابو بکر خلیفہ بنے تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ کوئی کام تو ضرور میں ایسا کروں کہ جس میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں. ابو بکر تو مصروف ہو گئے, مجھے بڑا موقع ہے کہ میں بیٹی اور کروں. کافی دنوں کا خیال کرتے کرتے خیال آیا کہ مقام شخص میں جو مدینہ کے باہر نکلتی تھی وہاں ایک بری عورت رہتی, 80 سال کی عمر, چاہیے اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بیٹا ہے, اکیلی نوکری رہی. تو فاروق اعظم جو وزیر تھے صدیق اکبر, صدیق اکبر کی حکومت 1,100,000 مربع میل پر تھی. آج کے پاکستان سے 4 گنا بڑا پاکستان تھا, 4 گنا بڑا بلک تھا صدیق اکبر. تو اب فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں دوسرے دن اس بوڑھی عورت کے پاس چلا گیا, اس کی کٹیا میں جھونپڑی کو بابا. تو میں نے کہا ماں میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو بوڑھی نے کہا کیا خدمت کر؟ تو عمر نے کہا کہ میں تیری جھونپڑی کی صفائی پروگرام کر دیا کروں گا, تیرے لیے پانی بھر دیا کروں گا. قاضی ابو یوسف نے لکھا کہ فاروق اعظم نے جب یہ بات کہی تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر گزری ہے, ایک آدمی آیا تھا وہ پانی بھی بھر گیا ہے تو بھائی بھی بھر گیا. عمر کہتے ہیں کہ مجھے احساس تک کا ہوا کہ وہ آدمی کون ہوگا. میں دوسرے دن فجر کی نماز کے وقت پہنچ گیا, نماز سے بھی پہلے چلا گیا تو بوڑھی عورت کہتی وہ آدمی آج بھی آیا تھا, پانی بھی بھر گیا ہے سوائی بھی کر گیا, آدمی کیوں نہ کوئی پتا نہیں. عمر کہتے ہیں کہ میں تہجد سے بھی پہلے گیا, چاند کی چاندنی ہے. تو بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا وہ آدمی آیا تھا, صفائی کر چکا ہے, پانی بھرنے کے لیے اس پہاڑ کے دامن میں گیا ہوا ہے. عمر کہتی ہے میں وہاں کھڑا ہو گیا, چاند کی چاندنی تھی, میں نے دور سے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک آدمی نیچے اتر رہا ہے, اس کے چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور میرے قریب سے وہ گزرنا چاہتا ہے. میں نے زبردستی اس کا بازو پکڑ لیا اور بازو پکڑ کے میں نے کہا تو کون ہے؟ جب میں نے بازو پکڑ کے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی کہ وہ آدمی اس وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق. یہ اسلام ہے, یہ روح ہے اسلام. ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ ٹیلی ویژن پر اذان ہو جائے تو اسلام آ جاتا ہے, یا کوئی آدمی اخبار میں اعلان کر دے کہ اسلام آ جائے گا اسلام آ گیا, یا مولوی لوگوں کو کہیں یار نماز سارے پڑھو تو اسلام آ گیا. اسلام اس کو نہیں کہتے, یہ انفرادی زندگی ہے لوگوں کی کہ خدا نے ہر مسلمان پر نماز فرض. لیکن اسلام اجتماعیت کا لمبردار ہے, اسلام کمپاؤنڈ مدد ہے, اسلام پورے معاشرے میں اچھائی لانا چاہتا ہے, اسلام پورے معاشرے کو ایک ایک بچے کو ایک ایک غریب کو اس کا حق دینا چاہتا ہے. فاروق اعظم کا رنگ کالا ہو گیا تھا اس وقت جب مکے میں مدینہ میں قحط پڑا. فاروق اعظم نے زیتون کا تیل چھوڑ دیا, زیتون سے روٹی کھائی جاتی تھی, عمر نے چھوڑ دیا. جو کی سوکھی روٹی عمر کھاتا ہے, عمر کے منہ سے ہڈیاں نکل آئی, رنگ کالا ہو گیا. صحابہ مل کر عمر کے پاس آئے کہ امیر المومنین آپ کا کیا بنے گا؟ امیر المومنین نے فرمایا تمہیں میرا فکر ہے قیامت کی صبح کو جب میرا نبی پوچھے گا عمر میری رعایا مکے کے لوگ رعایا غریب آدمی جب تم میں استعمال کرتے تھے تو کیوں استعمال کرتا ہے؟ عمر کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں یہ لوگ ہے اس کو کہتے ہیں حکومت اس کو کہتے ہیں حکمرانی فاروق اعظم نے حکمرانی کی روح دنیا کو بخشی ہے اور پھر فاروق اعظم کو لوگ بھی ایسے ملے قادسیہ کی جنگ ہوئی ایران کے بادشاہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے یزدجر کے شہنشاہ ایران کے شہنشاہ ایران کا تاج خربوں ڈالر کا تھا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب جنگ ایران کی ختم ہوئی تو ایک بدو وہ بادشاہ کا تاج لے کر ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آیا سپہ سوار کے پاس رات تاریکی میں ابو عبیدہ سے کہا ہے یہ ہے شہنشاہ ایران کا تاج ابو عبیدہ نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا کہ بتاؤ تیرا کیا نام ہے تو یہ دفتر خلافت سے ایران ملے گا اس لیے کہ جو تخت کا تاج اتارتا اس کا ایران مقرر ہے تو اس بدو نے جواب دیا میں نے جس خدا کے لیے یہ تاج بادشاہ کا اتارا ہے وہ خدا میرا نام جان کوئی ضرورت نہیں یہ عمر کا نظام تھا یہ عمر کی حکومت تھی یہ تو حکومت اسلامی تھی لیکن کچھ دور میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے بیواؤں کا جو سہارا تھا جو غریبوں کا سہارا بنا یہ اسلام کی روح سلیمان ابن ربی کہتے کہ میں بغداد سے دور ایک گاؤں میں رہتا تھا سلیمان ابن ربی بہت بڑے ولی بھی ہیں اور بہت سرمایہ دار مالدار اللہ حج کا موسم آیا ہم نے پیسے جمع کرا دیے 4500 درہم جمع کرا دیا کہ حج کا انتظام کرنا ہے 40-50 آدمیوں نے ہماری بستی سے ہمارے قبیلے سے حج کے لیے جانا ہے میں نے بھی پیسے دے دیے کاروبار بھی بڑا تھا ان کا نیک آدمی کہتے ہیں کہ ہم صبح کو چلے دوپہر کو بغداد پہنچے ہم نے کچھ سامان لینا تھا ارادہ تھا کہ شام تک یہاں رہیں گے صبح کو چلیں گے قافلہ ایک طرف بیٹھ گیا قافلے والوں نے سلیمان ابن ربی کو امیر بنا دیا قافلے سلیمان کہتے ہیں کہ میں قافلے والوں کے لیے کچھ چیزیں لینے کے لیے بازار میں نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ بازار میں توجہ کریں گے بازار میں بازار جہاں ختم ہوا تو ایک گلی کے ایک کونے میں کوئی مکان نہیں تھا صاف ایک تلاش صاف جگہ تھا وہاں ایک جانور مرا ہوا پڑا اور کبے اس کو نوچ رہے تھے سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑ عورت آئی اس کے منہ پر کپڑا ڈالا وہ عورت آ کر چاقو سے اس مردار جانور کا گوشت کاٹنے لگے گوشت کاٹا ایک کپڑے میں باندھا اور لے کر چل پڑا سلیمان کہتے میں حیران ہو گیا کہ بغداد کا شہر ہے اولیاء اللہ کا شہر ہے بزرگوں کا شہر ہے یہاں ایک لڑکی عورت ہے وہ مردار کا گوشت کاٹ رہی ہے شاید اس کو مسئلے کا پتہ نہ ہو کہنے لگے کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ سامان لے کر تم قافلے والوں کے پاس جاؤ میں اس عورت کا پتہ کرتا ہوں یہ عورت کہاں سے آ رہی سلیمان ابن ربی کہتے ہیں کہ میں عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑا بغداد شہر ختم ہو گیا باہر بستی میں جنگل میں ایک مکان ہے جس کی چھت کوئی نہیں چاروں طرف الماریاں موجود ہیں یہ عورت اس مکان میں داخل ہوئی مکان کے قریب پہنچ گئی اندر چلی گئی میں بھی اوپر چلا گیا میں نے کیا دیکھا کہ یہ عورت اندر جب داخل ہوئی تو اس کے پاس 4 لڑکیاں اس کے ساتھ آ کر چمٹ گئی اور کہنے لگی اما تم بڑی دیر سے آئی ہو کہاں رہی سلیمان ابن ربی کہتی ہے میں قریب ہوا تو وہ اما کہتی ہے وہ عورت کہتی ہے یہ لو میں تمہارے لیے گوشت لے کر آیا ہوں لے کر آئی ہوں یہ گوشت ہے اس کو پکاؤ اپنی بھوک دور کرو جب اس نے ان 4 لڑکیوں کے
کے سامنے وہ مردار کا دوست پیش کیا تو سلیمان کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں ایک الماری کے اندر میں نے جھانک کر اس عورت کو بلایا، میں نے کہا اے بہن تجھے کیا ہو گیا، یہ تو مردار کا دوست ہے جو کاٹ کر لائی ہے۔ وہ عورت رو پڑی، رو کر کہتی ہے یہ چاروں بچیاں یتیم لڑکیاں ہیں، ہم خاندان نبوت کی عورتیں ہیں، سید دادی ہوں، میرا خاوند فلاں جگہ پر شہید ہو چکا ہے، میرا لڑکا کوئی نہیں، یہ چار میری بیٹیاں ہیں، تین دن سے بھوکی ہے، ان کو روٹی دینے کے لیے پیسہ کوئی نہیں، ان کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں، اب رات جب ساری انہوں نے تڑپ تڑپ کر کاٹی تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں بغداد کے شہر میں ایک مردار کا گوشت کاٹ کر میں ان کے لیے لائی ہوں، میں کیا کروں، تو مجھے روکتا ہے کہ مردار کا گوشت نہ کھائے، میں ان یتیم بچیوں کے حلق میں کیا ڈالوں۔ سلیمان ابن ربی کہتے ہیں اس کی باتوں کو سنا میں نعرہ تکبیر ہونے لگ گیا، میں نے کہا ٹھہر جا بہن، اس کو نہ پکا، یہ گوشت نہ پکا، میں تجھے یہ گوشت کبھی نہیں پکانے دوں گا۔ میں واپس آیا، میں نے اپنے 4,500 درہم جو حج کے پیسے جمع کیے تھے میں نے وقت کے پیسے واپس لے لیے، اب ان میں سے 600 درہموں کا آٹا خریدا، بوریاں خریدی، میں نے گوشت خریدا، غلہ خریدا، اور لا کر یتیم بچیوں کے پاس دے دیا، ان کے مکان کی میں نے چھت بنائی۔ میں نے قافلے والوں سے کہا او قافلے والوں جاؤ تم حج کرنے چلے جاؤ، میں تو حج نہیں کرنے جاؤں گا۔ میرے بھائی نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو حج کرنے نہیں جاتا، ایسے لوگ ایسے دن تو روز روز تک نہیں آتے، تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میرے شہر میں میری بستی میں رسول اللہ کا خاندان پریشان ہو، نبی کے خاندان کی بچیاں یتیم ہو، اور وہ اس طرح مردار کا گوشت کھائے، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں حج نہیں کرتا، میں ان بچیوں کی کفالت کروں گا۔ سارا قافلہ چلا گیا، مجھے بڑی پریشانی تھی کہ میرے گھر والے کیا کہیں گے، میرے علاقے والے کیا کہیں گے۔ میں نے کہا جب یہ قافلہ مہینے کے بعد حج کر کے واپس آئے گا میں اس قافلے سے مل جاؤں گا اور یہیں سے واپس گھر چلا جاؤں گا۔ کہنے لگے مہینوں گزر گیا، میں بچیوں کی کفالت کرتا رہا، بچیاں مجھے دعائیں دیتی رہی، جس وقت مہینے کے بعد قافلے والے لوگ آئے میں ان کے ساتھ مل گیا، تو قافلے میں لوگ کہتے ہیں لوگوں نے مجھ میں نے مسافہ کرنا شروع کیا، تو قافلے والے کہتے ہیں تم کیوں مسافہ کرتے ہو، تم تو ہمارے ساتھ ہی آئے ہو۔ انہوں نے کہا میں تو تمہارے ساتھ گیا نہیں ہوں، تو قافلے کا امیر کہتا ہے تم کیوں نہیں گئے، اور قافلے والوں بتاؤ جب ہم نے طواف کیا کیا یہ آدمی ہمارے ساتھ تھا کہ نہیں، انہوں نے کہا ہاں ہمارے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا جب مدینے میں رسول اللہ کے روضے پہ پہنچے اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھا کہ نہیں، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تھا۔ سلیمان کہتے ہیں میں نے بڑا کہا کہ میں تو حج پر نہیں گیا، انہوں نے کہا نہیں تو ہمارے ساتھ تھا، تو ہمیں غلط بیان نہیں کرتا ہے۔ سلیمان کہتے ہیں رات کو میں سویا، خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا ہے سلیمان جس وقت تم نے میرے خاندان کی ان یتیم بچیوں کے لیے حج کے پیسے لگا دیے، اللہ تعالیٰ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ ان کے ساتھ ملا دیا جو حج کرنے کے لیے آیا، اور قیامت کی صبح تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ اسلام سہارا ہوتا ہے، اسلام بیواؤں کو کوئی عزت دیتا ہے، اسلام یتیم بچیوں کی کفالت کرتا ہے، اسلام مزدوروں کسانوں محنت کشوں کو عزت دیتا ہے، اسلام کی عزت۔ میرے دوستو آج ایک دین، ایک عالم دین کا، ایک سیاسی لیڈر کا، ایک رہنما کا، ایک مسلمانوں کے حقوق کے علم بردار کا، ایک کونسلر کا، ایک چیئرمین کا، ایک ممبر کا یہ فرض ہے کہ اس کو پتا ہو، اس کو معلوم ہو کہ میرے شہر میں، میری بستی میں، میرے علاقے میں کون سے لوگ بیوہ، کون سی عورتیں بیوہ، کون سے لوگ یتیم ہیں، کون سے لوگ بے سہارا ہیں، کن کے پاس مکان ہے، کن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں، اس کا یہ فرض ہے اسلام کی طرف۔ حضرت عمر فاروق کا قول یاد رکھو، فاروق اعظم نے فرمایا
وعلى الحکومت الاسلامیہ کی لے جائے خود جو حکومت اسلامی پر فرض ہے کہ وہ بھوکے تو روٹی کھلائے, حکومت اسلامی پر فرض ہے والا سو یواری عورت ہو والے لہاری سو یواری عورت ہو جو ننگا ہو اس کو کپڑا دے, یہ فرض ہے. اور یہ بھی فرض ہے والا ہو گئی تم سے لہو سکینت, کہ اس کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ ایسا گھر کو دے جس میں وہ رہائش کر سکے. فاروق آدم کا فرض ہے کہ یہ بھی حکومت کا فرض ہے کہ لوگوں کو تعلیم کی سہولت دے, لوگوں کو صحت کی سہولت دے, لوگوں کو دوائیوں کی سہولت دے. یہ فاروق آدم کا اعلان. آج ہماری حکومت جو کچھ کرتی ہے مرکزی حکومت کو دیکھ, وہ اس لیے کر رہی ہے کہ جناب ہمیں ووٹ زیادہ نہیں, کوئی اور آدمی اگر ایسے کرتا تو وہ بھی اس لیے کہ ووٹ ہمیں زیادہ نہیں. لیکن اسلام میں ہر آدمی پر یہ بات فرض قرار دی گئی ہے ہر ممبر پر کہ وہ اپنے رعایا کا خیال رکھے, غریب لوگوں کا خیال رکھے, غریب لوگوں کو عزت دے, غریب لوگوں کو حوصلہ تھا. ہمارے یہاں ابھی میں نے یہاں میں گیا ہوا تھا لیے رات میں یہاں آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں شہر میں یہ تھانہ کے قریب ایک جگہ ہے گورنمنٹ کی, اور اس جگہ کے لیے مجھے بھی اور ہمارے شہر کے چیئرمین بلدیہ ملک اقبال بٹ صاحب کو بھی, ہمارے ایم پی اے حج چودھری میں بھی خان صاحب نے کئی دن پہلے یہ کہا تھا کہ یہ جو جگہ اور اس کے علاوہ دو تین اور جگہ یہ ہماری سکیم ہے کہ ہم پورے شہر کے غریب لوگ جو مستحق ان کو تین تین مرلے کے پلاٹ اس جگہ سے دیں گے, اور کئی لوگ ایک ایک کمرے میں دس دس پانچ پانچ آدمی رہتے ہیں, ایک ایک مرلے میں دو دو چار چار خاندان آباد ہیں. اس شہر میں بڑی تنگی ہے لوگ, اس لیے ہم بڑے عرصے سے ایم پی اے صاحب کو کہتے تھے, سارے شہر کے بڑے بڑے معززین نے ان کو جا کر کہا کہ شہر کی رہائش کا مسئلہ حل کر, تو انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا. اور دوسری وہ جگہ قبرستان کے پاس تانگلہ روڈ ہے, شیاد روڈ ہے, وہاں بھی کچھ جگہ ہے. اس جگہ کا انتخاب ہوا تھا کہ تقریباً 1000 سے 1500 تک یہ پلاٹ تین تین مرلے کے بن جائیں گے تو شہر کے اندر غریب لوگوں کا مسئلہ حل ہوگا. یہ پروگرام تھا جس کے تحت ہمارے شہر کے چیئرمین صاحب نے لوگوں سے درخواستیں وصول کی, اور ان کے پاس 300 درخواست پہنچ گئی. مجھے بھی کئی لوگ یہاں درخواستیں دے گئے, اور اس کے علاوہ چوری لال جی صاحب ہیں ان کو بھی کئی لوگوں نے درخواستیں دی, اور جتنے بھی کونسلر ہیں شہر کے تمام کے پاس اپنے اپنے وارڈ کے مستحق لوگوں نے درخواست دی. لیکن ہمیں اس بات پر بڑی حیرانی ہوئی, یہاں میں رات آیا تو پتا چلا کہ وہ جو مجوزہ تین تین مرلے کی کالونی تھی اس جگہ پر سمندری شہر کے وکلا نے قبضہ کر لیا. اگر وہ لوگ غریب ہی قبضہ کر لیتے تو اور بات, حالانکہ ہم ان سے بھی کہتے کہ تم نے بغیر تقسیم کے قبضہ کر, لیکن وکلا نے قبضہ کر. وکلا وکیل حضرات یہ قابل احترام پیشہ اور معزز لوگ معاشرے میں یہ شمار تھا, ٹھیک ہے نا, معزز لوگ شمار ہوتے تھے ہوتے ہیں دسو تو صحیح پاٹے جائیں گے کل کو آتے ہیں موسم لوگ شمار ہوتے ہیں. ہم ان کا قدر کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, ان میں بڑے بڑے اچھے شریف لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ بات کتنی افسوس تھی کہ وہاں پر انہوں نے جس طرح کل اس جگہ پر قبضہ کیا اور قبضہ کر کے جس طرح اس میں پلاٹوں کو بانٹا, اس طرح تو وہ چور بھی سامان نہیں بانٹتے جو کپڑا چوری کر کے لے جائے اور لاٹھیوں کے گھر بنائے, ایسے وہ بھی نہیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہتے ہیں 104 وکیل ہیں اور 104 دس دس مرلے کے پلاٹ نشان ان پر لگا دیے, ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے, مبارک ہو گئے, رب نے ماں پھاڑ لی. اچھا پانچ مرلے کے پلاٹ, پانچ پانچ مرلے کے, وہ ماشاءاللہ منشی کو کسی کے پیچھے نہیں ہوتا, جنہیں کاغذ دکھاؤ لگے ہم 10 روپیے لے رہے ہیں. اس نے بھی جناب پانچ مرلے اس نے بھی کم رکھا, اور ماشاءاللہ شہر کے پلاٹ رہ کے جائیداد شہر سے بنا کے کرو کریں گے, وہ رات گئے ہوئے ہیں کراچی تو بڑیا مبارکہ ملیا ہوئی, کہ رب نے بڑا بڑی پھاڑ. تو یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے. تو ہم نے جب ہم میں نے ان حضرات کو پتا تھا کہ یہ لوگ احتجاج کریں گے, ہم اس کو فرض اپنا سمجھتے کہ غریب لوگوں کے لیے آواز بلند کریں. مسلم لیگ پنجاب میں برسر اقتدار, ان کا پروگرام تھا کہ تین تین مرلے سکیم کے تحت یہ ہم پلاٹ لوگوں کو دیں, یہ بڑا اچھا پروگرام, یہ اگر پلاٹ مسلم لیگ دیتی ہے تو ہم اس کی تائید کریں, ٹھیک ہے, ہم اس کو خوشحال دیتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے, سب لوگوں نے تو نہیں, کچھ لوگ شاید یہ کہتے ہو کہ مسلم لیگ تین تین مرلے پلاٹ نہ دے تاکہ یہ کامیاب نہ ہو سکے اور لوگ بعد میں اس کو ووٹ نہ دے. شاید پیپلز پارٹی والے کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہو, میں نیت پر سوا نہیں کرتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 104 وکلاء ہیں. مجھے افسوس ہے کہ کچھ ایسے وکلاء تو ضرور ہونے چاہیے تھے جو یہ کہتے کہ یار یہ غریب لوگوں کا حق ہے, غریبوں کو ملنا چاہیے. غریب لوگ اس ہمارے محلے میں, دوسرے محلوں میں, وارڈوں میں, ایک ایک مرلہ, بہتر مرلہ کے مکانوں میں 15-15 افراد ہیں, 15. آپ مجھے بتاؤ کہ ان کو کہاں سے پلاٹ ملے گی. اور جن وکلاء نے وہاں پلاٹوں کا نشان لگایا ان میں اکثریت ایسی ہے کہ جن کے پاس سمندری شہر میں جو شہری ہیں وکلاء, ان میں اکثریت کے پاس کوٹھیاں بنی ہیں. یہاں ہے کوٹیاں بنی میرے دوست, میں یہاں مسجد کے ساتھ یہ ملک مکان ہے, یہ ہمارا ذاتی مکان ہے, یہ پیچھے مکان بھائی مرلے میں. میں بھی ضرورت محسوس کرتا کہ میں درخواست دوں تین مرلے کے پلاٹ کے لیے, کیوں نہیں, میری یہاں رہائش ہے, میرا گزارا ہو رہا ہے, میں تو اس میں بھی ضرورت نہیں محسوس کرتا. اور نہ میں اپنے کسی بھائی کو اجازت دیتا ہوں کہ تم درخواست دو, ہمارا گزارا ہو رہا ہے. یعنی ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ تین مرلے کا پلاٹ ان غریب لوگوں کا حق ہے کہ جن کے پاس کوئی پلاٹ نہیں, کوئی جائیداد نہیں, کوئی چیز, اور اس جگہ پر وکلاء جا کر قبضہ کر. تو میں ان وکلاء سے ہاتھ باندھ کر درخواست کروں گا, جناب آپ کو لوارث تو نہیں, آپ سارے کے سارے خدا نہ خواستہ یتیم تو نہیں, آپ سارے کے سارے بے گھر تو نہیں, آپ کے وارث ہیں, اور آپ جو وکالت کرتے ہیں اس پر فیس بھی لیتے ہیں. یا تو بتاؤ کہ آج کے بعد انعام کرو کہ سمندری شہر والے ہمیں یہ پلاٹ لینے دے, ہم کبھی بھی آئندہ فیس نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, چلو پھر بھی کوئی بات ہوتی, آپ فیس میں بھی کمی نہ کریں اور اپنا آپ کا مقدس پیشہ ہے اس پر آپ کام کرتے. یہ افسوس ہے. اور اس افسوس کے بعد میں ایک بات وکلاء کی خدمت میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سمندری کا پورا شہر تمہارے اس رویے کی مخالفت کرتا ہے, کہتا ہے یہ جو کہتے ہیں آپ کھڑا کریں تاکہ پتا چلے کہ یہ سب کچھ غلط ہوا. ٹھیک ہے, میری گاڑی کو پلے بیٹھی پی, آپ اس کے ساتھ ہیں, اور ہم آپ کو یہ پلاٹ اس طرح نہیں لینے دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ زور لگاتے ہیں تو ہم بھی زور لگائیں, آپ زیادتی کریں گے تو ہم بھی زیادتی کریں گے. اے سی صاحب کو میں نے رات کہا تھا کہ یہ سمندری شہر لوٹنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس کو ساری دنیا آ کر لوٹ جائے. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم غیر قانونی کوئی کام نہیں کرتے. بعض وکیلوں کا یہ موقف ہے کہ ہم نے حکومت سے جگہ مانگی تھی اور 81 سن سے ہماری درخواست چل رہی, بھائی آپ درخواست دیں, آپ نواز شریف سے آرڈر کرائیں, آپ وزیر اعظم بے نظیر سے آرڈر کرائیں, آپ کوئی جگہ اپنے لیے منتخب کریں, آلات کرائیں اور آپ لے جائیں, ہمیں کوئی آپ سے دشمنی ہے. آپ قانونی طور پر جہاں سے مرضی جگہ لے جائیں, لیکن جس جگہ کا انتخاب تین تین مرلوں کا سمندری کے غریب لوگوں کے لیے ہو چکا ہے وہ پلاٹ ہم تمہیں نہیں لینے دیں گے. اگر تم میں ضرورت ہے تو لے کر دکھا. ٹھیک ہے, اس کے لیے پورا شہر ہمارے ساتھ خلاف ہے, یعنی آپ اس کے ساتھ ہیں. چودھری مہدی خان صاحب سے میں نے آپ کہا کہ آپ فوری کاروائی کریں, اور کاروائی کر کے یہ شہر غریب لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے نام ان کو فوری طور پر تقسیم کیا جائے. شہر کے بلدیہ کے چیئرمین ممبران اور ایم پی اے صاحب ابھی جمعہ کے بعد یہاں ہماری میٹنگ ہو رہی ہے. ہم انشاءاللہ فیصلہ کل لائحے میں اختیار کریں گے اور اس جگہ سے کوئی پلاٹ غیر قانونی طور پر ہم کسی وکیل کو نہیں دینے دیں گے. یہ ہمارا حق ہے یا نہیں؟ ہر آدمی اپنا حق مانتا ہے یا نہیں؟ تو بولو تو صحیح مانتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ آپ اس کو ایک روپیہ دیتے ہیں, اسی بچے کے ساتھ دوسرے اپنے بچے کو دو روپے دیتے ہیں, وہ لڑتا ہے, وہ چیختا ہے, چیخ کر کہتا ہے اس کو دو روپے دیے, مجھے کیوں نہیں دو روپے دیے. یعنی ایک تین سال کا بچہ وہ اپنے حق کے لیے چیختا ہے. ہم پاگل ہو گئے ہم اپنے حق کے لیے نہ بولیں؟
مینا بہن چالیس بھائی جی,
ہمارا حق ہے. ہم یہ پلاٹ کسی طرح غلط طور پر تقسیم نہیں کریں گے. سمندری شہر کے حق ہے, واپڈا کے ملازمین کا حق ہے, اور شہر میں جتنے محکمے ہیں ان کا حق ہے, صحافیوں کا حق ہے, مزدور رہنماؤں کا حق ہے, دوسرے لوگوں کا حق ہے. آپ تمام لوگوں کو ان کے حق کے مطابق ڈیل کریں. کہ آپ نے یہ اتنا افسوس ہے کہ وکلاء وکیل جو دنیا میں قانون لوگوں کو بتاتے ہیں, ایک جاہل آدمی, ایک اجاگر آدمی اور ایک عام آدمی جس کو قانون کا پتہ نہیں, وہ تو گورنمنٹ کی جگہ پر نجائز قبضہ کرتا ہے. تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آدمی کو قانون کا پتہ نہیں تھا, اور تم تو جناب قانون کی چھتری لے کر بیٹھے ہو کہ قانون کی چھتری کے نیچے لوگوں کو صبح شام اکٹھا کرتے ہو, اور تم جا کر وہاں قبضہ کرتے ہو اور اس کے بعد پھر دیگے تقسیم کرتے ہو, پھر وہاں شام رہنے لگاتے ہو. یہ کوئی غنیمت کا مال تھا کہ تم نے انڈیا پتہ کر لیا تھا, اور پتہ کرنے کے بعد جو تمہارے حصے سارا مال آ گیا, تم نے انڈیا کو پتا کر کے یہ آزادی کشمیر کا الگ بلند کر کے یہ پلاٹ حاصل کیے. یہ ہم اس طرح کی گنڈا کرتی نہیں بنتے. یہ جاتی ہے, یہ غریب لوگوں پر ظلم ہے, یہ عام بادشاہ سمندری کے شہریوں پر ظلم ہے. ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے, اٹھائیں گے, آج بھی اٹھائی ہے, کل بھی اٹھائیں گے. اس کو ہم اسلام کا فریضہ سمجھتے ہیں, اس کو دینی غیرت سمجھتے ہیں, اس کو غریب لوگوں کے حقوق کے حق میں آواز بلند کرنا ہم اپنے ایمان کا شرط ہے. یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر چلنے کی توفیق دے.